بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر الى القدير ایک عنوان ہو گیا ترجمۃ الباب کے الفاظ پر جو اشکال ہو رہا تھا اب دوسرا ایک اہم مسئلہ حل کرنا ہے یہ روایت آگے ایک دوسرا باب بھی آ رہا ہے باب خروج فی طلب العلم وہاں بھی یہی روایت ہے اب اس باب کے ساتھ اور اس باب کے ساتھ تکرار کا اندیشہ ہو رہا ہے یہاں ہے ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی القدیر اور حضرت موسیٰ اور خدیر والی روایت ہے باب الخروج فی طلب العلم وہاں بھی یہی روایت ہے تو دونوں میں ظاہراً تکرار کا شبہ ہوتا ہے تو اس کا حل سمجھو نمبر ایک یہاں پر سمندری سفر علم کے لیے کرنا اور وہاں پر مطلقاً طلب علم کے لیے سفر کرنا تو پھر تکرار نہیں رہے گا یہاں مراد لے لو سمندری سفر طلب علم کے لیے اور وہاں پر مراد لے لو مطلقاً طلب علم کے لیے سفر چاہے کوئی آدمی ٹرین میں علم کے لیے سفر کرے بس میں سفر کرے یا ٹرک میں ہاتھ کر کے سفر کرے یا رکشے میں آئے یا ہوائی جہاز میں اڑ کے طلب علم کے لیے سفر کرے نمبر دو یہاں پر یوں مان لو کہ حصول علم کے لیے آدمی مشقت کو برداشت کرے علم کا حاصل کرنا ایسی چیز ہے کہ آدمی اس میں مشقت کو برداشت کرے اور وہاں پر یوں مراد لو کہ علم کے لیے سفر میں مشقت برداشت کرے دونوں میں فرق ہے نہیں علم کے لیے مشقت اب علم کے لیے مشقت میں سب طرح کی مشقت آ گئی کہ بھائی مدرسے میں آنے کے بعد رہنے کا معقول انتظام نہیں ہے مشقت بھرا رہنا ہوتا ہے کھانا مزاج اور طبیعت کے موافق نہیں ہے وہ بھی مشقت ہے اور وہاں پر مراد لے لو علم کے سفر میں آنے والی مشقت کہ علم کے لیے سفر میں نکلے تو پر مشقت سفر ہوا تو پھر دونوں میں تکرار جو ہے باقی نہیں رہے گا دونوں ابواب کے درمیان میں اب مقصد سمجھو کہ امام عالی مقام اس ترجمۃ الباب کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے نمبر ایک علم ایسی چیز ہے علم کے لیے فہم ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے لیے مشقت بھی اٹھاوے تو جا کر ضروری علم اور ضروری فہم آدمی کو حاصل ہوگا دل میں ایسی چیز تھوڑی ہے کہ بے مشقت آ جائے. علم اور فہم کے لیے آدمی کو مشقت اٹھانا پڑتا ہے، تب جا کر آتا ہے. اپنے شعر پڑھا ہے نا، جو شمع اسفہ علم بایت خدا، کہ بے علم نہ توا خدا را شمع. علم کے لیے وہ موم کی طرح اپنے آپ کو پگھالنا پڑتا ہے، تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے. یہ بات اور رہی کہ ہم گھر جا کے پگھلتے ہیں، مدرسے میں الحمدللہ بڑھتے ہیں، یہ بات اور رہی. دوسرا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرداری مل گئی، بنی اسرائیل کے سردار بن گئے، نبوت مل گئی. اس کے بعد بھی آپ نے علم کا سفر جاری رکھا، تو دوسروں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ تم سرداری کے مقام پر پہنچ جاؤ، علم مل جاوے، پھر بھی مزید علم کے لیے سفر کا سلسلہ جاری رکھو. تیسری بات سمجھو، تیسرا مقصد، سمندری سفر خطرناک چیز ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ بھائی سمندر میں بلا وجہ آدمی سفر نہ کرے، الا حاجن او حاضین. سمندری سفر کو خطرناک بتلایا گیا. تو سمندری سفر چونکہ خطرناک ہے اس لیے ممانعت ہے، لیکن علم کے لیے سمندری سفر بھی کر لیوے. علم اور فہم ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے پر خطر سمندری سفر بھی آدمی کر لے. چوتھا مقصد سمجھو، انسان بے ضرورت خطرہ نہ مول لے. اگر کوئی ضرورت ہو تو خطرہ مولے، بے ضرورت کیوں خطرہ مول لے آدمی. کوئی اہم ضرورت ہو تو آدمی خطرہ بھی مول لے، بلا اہم ضرورت کی کیا آدمی خطرہ مول لے. بہرحال امام علی مقام طلب علم کے لیے رحلت اور سفر کو بھی ثابت کر رہے ہیں، اس کے لیے مشقت اٹھانے کو بھی ثابت کر رہے ہیں. حضرت خضیر کا تعارف تو پہلے بھی تفصیل ہو چکا ہے کہ سفید سوکھی زمین کے اوپر وہ بیٹھے تھے اور اچانک ہری بھری ہو گئی ان کی برکت سے، اس لیے خضیر ان کا لقب ہو گیا. باقی نام تو ان کا بلیا ابن ملکان تھا، بلیا ابن ملکان نام تھا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے کے اندر تھے حضرت خضر. اس کے بعد امام علی مقام آیت لائے، وقولہ تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی، اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس سفر کر کے تشریف لے گئے اور پھر ان کی معیت میں رہے. ایک ہے مشقت بھرا سفر کر کے جانا، پھر سفر کرنے کے بعد ان کی معیت میں رہے. اس کا مقصد کوئی ملاقات نہیں تھا کہ صرف ملاقات کے لیے گئے ہو موسیٰ علیہ السلام، یا بطور تفریح کے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ دونوں چیز کا مقصود تھا علم کو حاصل کرنا، کہ موسیٰ علیہ السلام گئے حصول علم کے لیے، خضر کی صحبت میں رہے حصول علم کے واسطے. اس لیے فرمایا الا ان تعلمنی، کہ میں آپ کی معیت اختیار کرتا ہوں کہ آپ مجھے علم سکھلاوے جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے. جی چودہ جگہ یہ الجامع صحیح میں روایت ہے، یاد رکھنا یہ روایت چودہ مقامات کے اوپر ہے. جی اسے سب نقشے بنا کے لگا دے، وہی کا نقشہ، پھر حدیث ہی رکھ لگ کہاں کہاں ہے اس کا نقشہ، یہ روایت کہاں کا ہے، اسے سب نقشے پرنٹ کر کے لگا دے چلے نا سر. جی بس اب ایک اہم نقطہ یہاں سمجھنا ہے روایت میں. تمارا کا لفظ ہے، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود خبر دے رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بحث کی اور حر ابن قیس ابن حسن الفزاری نے بحث کی. ابن عباس کو تو سب جانتے ہیں، یہ حر ابن قیس کون ہے وہ سب صحابی ہے، بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شورا تھی ان کے دربار میں، اس کے ایک ممبر تھے، فرد تھے حضرت عمر کی مشاورتی شورا کے. اس سے اندازہ لگاؤ کتنا اونچا علمی مقام ہوگا. اور مشہور حضرت عیینہ ابن حسن کے یہ بھتیجے ہوتے ہیں، عیینہ ابن حسن فزاری کے یہ بھتیجے ہوتے ہیں. یہ تو ہو گیا ان کا تعارف. تمارا کے معنی آتے ہیں بحث کرنا. اب بحث کا موضوع دھیان سے دو جگہ الگ الگ ہے، اس کو ملحوظ رکھو. یہاں جو بحث ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حر ابن قیس کے درمیان میں ہے، اور اس بحث کا موضوع ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کون ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کو ملنے گئے تھے وہ بزرگ کون ہیں. اس عنوان میں بحث ہے. تو یہاں جو روایت میں بحث کا تذکرہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حر ابن قیس، یہ دو شخصیت میں بحث ہو رہی ہے. اور بحث کا موضوع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس تشریف لے گئے تھے، ذہن میں رہا اچھی طرح. نمبر دو، یہی روایت جب وہاں آئے گی آگے تو وہاں بحث کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت سعید ابن جبیر اور نوف بکالی. حضرت سعید ابن جبیر جم سے، اور نوف نون واو فے بے کاف الف لام یا، نوف بکالی، ان دونوں کے درمیان بحث ہے. اور یہ دونوں تابعی ہے. اور بحث کا عنوان یہ ہے کہ یہ جو حضرت خضر کے پاس سفر کر کے گئے تھے یہ موسیٰ کون ہے، کون سے موسیٰ ہے، اس موضوع پر بحث ہے. تو وہ جو دوسری روایت ہے پیچھے آپ نے تفصیلی روایت پڑھی وہاں اور آگے جہاں آئے گی وہاں دو تابعی بحث کر رہے ہیں، حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت نوف بن طالب. اور بحث کا موضوع کیا ہے کہ حضرت موسیٰ جو خضر کے پاس گئے سفر کر کے یہ کون سے موسیٰ ہے. تو حضرت سعید ابن جبیر کا اصرار یہ رہے گا کہ یہ ہیں صاحب شریعت صاحب تورات جلیل القدر نبی بنو اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور نوف بکالی پوری ٹرائی یہ کریں گے کہ موسیٰ ابن میشا ایک دوسرے ہیں وہ مراد ہیں، اور اس کی حکمت بھی وہاں آپ کو بتلائی ہوئی کہ یہودی لوگ اپنے نبی کے لیے یہ گستاخی سمجھتے ہیں کہ موسیٰ جیسے صاحب شریعت نبی اپنے سے کمتر آدمی خضر کے پاس علم کے لیے جاوے، اس کو یہود اپنے نبی کی گستاخی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی نہیں، کوئی اور موسیٰ ابن میشا ہے، وہ گئے تھے حضرت خضر کے پاس. تو وہاں موضوع بحث یہ عنوان ہے، یاد رکھنا. یہ نوف بکالی جو ہیں کعب احبار کی بیوی کے بیٹے تھے، اور یہ ضروری نہیں ان کے بیٹے ہو، ان کے اگلے شوہر کی کعب احبار کی بیوی کے بیٹے ہوتے ہیں نوف بکالی. تو اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ دونوں روایت میں بحث کرنے والے بزرگ بھی الگ الگ ہے، اور دونوں روایت کے اندر بحث کا عنوان بھی الگ الگ ہے. یہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کس کے پاس گئے تھے، اور وہاں یہ ہے کہ کون سے موسیٰ گئے تھے. یہ ہے عنوان تمارا کا لفظ، انہ تمارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری، کہ بحث کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور حضرت حر ابن قیس ابن حصن الفزاری نے موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے بارے میں کہ موسیٰ کس کو ملنے گئے تھے. قال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا حر موسیٰ جس کو ملنے گئے تھے نا وہ خضر تھے، خضر کو موسیٰ ملنے گئے تھے. اب دونوں میں باعث و مباحثہ ہو رہا تھا، اتنے میں حضرت عبی بن کعب ابن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. حضرت عبی کا مقام اونچا ہے، یہ دونوں بحث کر رہے ہیں، اور بڑے بزرگ مقری و حاضر الامہ حضرت عبی بن کعب وہاں سے گزرے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، فیصلہ کرا لے گئے. فدا آہو، حضرت ابن عباس نے باقاعدہ بلایا، عبی ذرا آئیے نا، ایک ہم دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے. انی تمارئت انا وصاحبی ہادا، میں اور میرے یہ ساتھی حور ابن قیس آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھی کون، یعنی موسیٰ کن کے پاس گئے تھے. الذی سأل موسیٰ السبیل اذا لقیل لقی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جن کی ملاقات کا راستہ خود باری تعالیٰ کو پوچھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جن کی ملاقات کے لیے باری تعالیٰ سے راستہ پوچھا تھا کہ اللہ وہ بزرگ کہاں ملیں گے، جن کے پاس آپ کا ایک خاص علم ہے وہ بزرگ کہاں ملیں گے. تو کہا وہ کون سے موسیٰ، کون سے بزرگ کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا. قرآن میں ہے نہیں کیا آیت ہے سورہ کاف میں؟ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں ہے کہ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اس بندے تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا, میں کیسے پہنچ سکوں گا, تب فرمایا کہ وہ مچھلی لے لو وغیرہ. هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبی ابن کعب کو فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنتے ہوئے کچھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ ان کے متعلق کچھ تذکرہ کر رہے ہو؟ کن کے متعلق؟ کہ حضرت موسیٰ کن کے پاس گئے تھے, اس بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتلایا ہو تمہارے علم میں ہے عبی؟ وہ تو ذرا بتاؤ تاکہ ہم دونوں کے درمیان بحث ختم ہو جائے. قال نعم, حضرت عبی ابن کعب نے کہا جی جی مجھے معلوم ہے کہ حضور نے پورا تذکرہ فرمایا تھا, میرے علم میں ہے. جی ہاں. اب حضرت عبی ابن کعب نے واقعہ سنانا شروع کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے مجمع میں تھے, آپ کا بیان ہوا, شاندار بیان ہوا, لوگوں پر بڑا اثر ہوا. اس جا اہو رجل, مجمع میں سے ایک صاحب آئے کھڑے ہو کر کہنے لگے حضرت موسیٰ کو, حضرت آپ سے بڑا کوئی علم والا ہے ایسا آپ جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں بہن, مجھ سے بڑا کوئی علم والا ہو میں نہیں جانتا ہوں. اور یہ واقعے کے مطابق جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس لیے کہ آپ صاحب شریعت نبی ہیں اور صاحب شریعت نبی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوا کرتے ہیں, اسی لیے عین واقعے کے مطابق آپ نے جواب دیا. تو اللہ تعالی ناراض ہو گئے, اور اللہ کے ناراض ہونے کی شرح نے مختلف وجوہات لکھی ہے. ایک آسان عام فہم وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر آدمی, ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کا جواب یوں دیتے کہ اللہ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے کہ نہیں ہے, یہ اللہ جانتے ہیں, مجھے نہیں معلوم ہے. یہ آپ کے شان اور مقام نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ کو یوں جواب دینا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو یوں جواب دے دیا کہ نہیں بہنے میرے سوا کوئی بڑے عالم نہیں ہے. تو یہ جواب عین واقعے کے مطابق تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کا علم اللہ کے حوالے نہیں کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. وہی آئی اللہ کے یہاں سے بلا. بلا کا معنی کیا؟ موسیٰ ہمارا ایک بندہ اور ہے, اس کے پاس تم سے جو ہے بڑا علم ہے. خضر ہمارے بندے, تو موسیٰ علیہ السلام کا طلب علم دیکھو, ذوق علم دیکھو کہ اتنے بڑے جلیل القدر صاحب شریعت نبی ہونے کے باوجود فوراً اللہ تعالیٰ کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ اس بندے تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہوگا. یہ ہیں طلب علم کا جذبہ. صاحب شریعت نبی ہونے کے باوجود مزید علمی ترقی کے لیے اس بزرگ کے پاس جانے کا راستہ اللہ کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ جس بزرگ کو آپ نے بڑا علم دیا ہے وہ کہاں رہتے ہیں, مجھے ایڈریس دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی علامت مچھلی کو بنا لیا کہ ایک فرائی کی ہوئی فش اپنے ساتھ تھیلی کے اندر لے لو, یہ مچھلی غذا کا کام بھی دے گی اور یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جاوے دوبارہ وہیں کہیں ہمارا وہ بندہ خضر ہوگا, تلاش کر لینا. وکیل لو, کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ مچھلی کو گھوم پاؤ تو فرجی ای الا اثر الحوتی, مچھلی جدھر زندہ ہو کے چلی گئی ادھر واپس لوٹ کے آنا, وہیں کہیں خضر مل جائیں گے. کتنی اچھی نشانی, مچھلی کھاتے بھی جاؤ اور علامت بھی ہے, کتنی پیاری نشانی. فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ, وہیں تمہیں ہمارا وہ بندہ خضر ملے گا. فکان یتبعو اثر الحوت فی البحر, دو ترجمے ہیں اس کے, دھیان سے سنو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے اندر مچھلی کے گم ہو جانے کا انتظار کر رہے تھے, مچھلی کے نشانے قدم کے پیچھے لگے ہوئے تھے, یعنی مچھلی سمندر میں کہاں گم ہوتی ہے اس کا انتظار کر رہے تھے. کہ مچھلی کھاتے بھی جاتے تھے, دھیان سے دیکھتے بھی رہتے تھے کہ یہ مچھلی کب زندہ ہو کر سمندر میں گم ہوتی ہے, وہیں دارالعلوم کی ذریعہ ہوگا, یہ آپ کو تلاش تھی. دوسرا ترجمہ کیا کریں گے, مچھلی والے تھیلے پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برابر نظر رکھے ہوئے تھے کہ وہ ٹھیلے میں مچھلی کب حرکت کرے, نے کب زندہ ہوئے, نے کب نکلے, نے کب کود کے سمندر میں جاوے, وہیں پر شیخ خضر کی تلاش کرنی ہے. جی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا, حضرت یوشع ابن نون کو, یہ حسن ادب ہے کہ خادم کو فتح کے لفظ سے تعبیر کیا جائے. ارأیت, مجھے خبر دینا. ارأیت, ارے آپ کو خبر ہوئی کہ نہیں, اذ اوینا الی الصخرۃ, جس وقت ہم چٹان کے پاس آرام کے لیے رکے تھے, تو میں مچھلی کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا. فإنی نسیت الحوت, سفر کرتے کرتے تھک گئے تو راستے میں ایک چٹان کے پاس آرام کے لیے رکے تھے اور آرام موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر کے اندر کود کر کے چلی گئی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بتلانا ہی بھول گئے اور دونوں مزید 24 گھنٹے آگے چل دیے. یہ تو دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تھی کہ بھائی کھانا لاؤ, کہا رہے حضرت وہ مچھلی تو کل دوپہر جہاں آرام کیا تھا نا وہاں زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی. معلوم ہے کہ طلب علم کے سفر میں 24 گھنٹے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھا رہے, آج یہاں چٹان کے پاس رکے وہاں کھایا ہوگا, تب تو مچھلی تھی, پھر کھانے کی نوبت کب آئی, دوسرے دن چلتے چلتے جب تھکے تب کھانا طلب کیا، معلوم ہوا کہ طلب علم کے اندر قلت غذا کا کام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو یہ بھی خادم صاحب کا حسن ادب ہے کہ بھولنے کی نسبت اپنی کی طرف کی، فعنی نصیت لو، حالانکہ اس عمل میں حضرت موسیٰ بھی شامل تھے، ان کو منزل بہ منزل ان کو بھی پوچھنا چاہیے تھا نا کہ یوشا مچھلی ٹھیک ہے نا، زندہ ہو گئے تو گئی تو نہیں نا، وہی علامت ہے دیکھنا، وہ پوچھنا بھول گئے یہ بتانا بھول گئے. یہ شریک تو دونوں ہیں لیکن بڑوں کی طرف نسیان کی نسبت کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے شاگرد صاحب نے سارا اپنے سر پہ لے لیا. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، شیطان نے تذکرہ کرنا بھلا دیا. فاتخذ سبيله في البحر عجبا، دیکھنے والوں کو تعجب ہوئے اور مچھلی کے حق میں سرب ہوئے، یہ دونوں لفظ میں تطبیق کہ دیکھنے والوں کے لیے تعجب ہوئے اس انداز میں مچھلی سمندر میں چلی گئی. قال ذلك ما كنا نبغي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رے بھائی اسی کی تو تلاش میں نکلے ہیں ہم کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں جاوے وہاں حضرت خضر کو ڈھونڈنے کا ہے. فرتدا علی آثارہما قصصا، بس وہ دونوں پیچھے واپس آئے اپنے نشانے قدم کو پہچانتے ہوئے، نشانے قدم کو دیکھتے ہوئے واپس آئے. اس طرح وہ دونوں واپس آئے وہاں سے. فوجدا خضیرن، وہاں حضرت خضر مل گئے. فکان من نشانہما، پھر آگے ان دونوں کا قصہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہی ہے اور آپ نے جلالین میں پڑھا ہی ہے، اس لیے امام نے صرف حوالہ دے دیا یہاں پر ما قص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اور پیچھے بھی پڑھ لیا ہے. اب یہاں ترجمۃ الباب سے کیا ربط ہوگا کہ حضرت موسیٰ جیسے صاحب شریعت نبی، صاحب توراہ نبی، جب ان کو پتا چلا کہ ایک دوسرے آدمی کے پاس اللہ نے علم عطا فرمایا ہے وہ علم میرے پاس نہیں ہے، تو فوراً اللہ سے سوال کیا مجھے وہاں جانے کا راستہ بتاؤ، اور صرف راستہ پوچھا نہیں عملاً نکل بھی گئے اس بزرگ کو ملنے کے واسطے. یہ ہے طلب علم. جی ربط سمجھو، ابھی پچھلے باب کے اندر حضرت عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تائید فرما دی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے بھی یہی تھی کہ وہ خضر تھے اور حضرت عبید ابن کعب نے اس کی تائید فرما دی. تو حضرت عبید نے تائید کی حضرت عبداللہ ابن عباس کے فہم کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنا شاندار جو فہم نصیب ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ ابن عباس سگارے صحابہ میں سے، ان کی تائید کبیر صحابی عبید بن کعب کر رہے ہیں، تو ان کی فہم اتنی اونچی کیسے ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اسی دعا کو بتلانے کے لیے امام نے یہ باب قائم کیا. یہ باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، اللہم علمہ الکتاب. اچھا اوپر والے روایت میں ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر کے زمانے کا ہے، یعنی بنو اسرائیل مصر میں تھے گھر کے، فرعون ابھی نہیں ہوا تھا، اگر یہ واقعہ مصر کے قیام کا ہے تو بحر دو سمندر کے ملنے کی جگہ دریائے نیل کی دو شاخیں خرطوم شہر کے قریب میں ملتی ہے، وہ مراد لینا زیادہ بہتر ہے. سودان کی راجدھانی ہے نا خرطوم، اس کے قریب کے اندر دریائے نیل کی دو شاخیں آپس میں مل جاتی ہے، تو وہ مجمع البحرین سے مراد لینا بہتر ہے. اگر یہ واقعہ گھر کے فرعون سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے قیام مصر کے زمانے کا ہے تو، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر یہ واقعہ بات کا ہے، وادی تیر کے زمانے کا ہے، اور قرائن زیادہ وہی معلوم ہو رہے ہیں کہ وادی تیر کی اسارت کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، تو مجمع البحرین سے مراد ہے بحر کلزم کی دو شاخیں، وادی خلیج عقبا اور خلیج سویز جہاں ملتی ہے وہ مجمع البحرین سے مراد ہے. خلیج عقبا اور خلیج سویز جہاں ملتی ہے وہ جگہ مراد ہے مجمع البحرین سے. اب امام مالی مقام نے یہ باب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرمائیے. یہ حضور نے دعا دی، حضور کی دعا ہی کو ترجمۃ الباب بنا دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کمال کے آدمی ہیں، دعا کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں. اب سمجھو اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے. علم کے لیے فہم، ذہانت، محنت کے ساتھ دعا کرنا اور کروانا بھی ضروری ہے. بڑی اونچی بات ہے، ذہانت، فہم، محنت کے ساتھ دعا کرنا بھی ضروری اور دعا کروانا بھی ضروری ہے علم کے لیے. تو علم آتا ہے، حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے پاس طلبہ صرف دعا کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے، وہ بھی غلط کرتے ہیں. بعض طلبہ صرف محنت ہی محنت کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، وہ بھی غلط کرتے ہیں. تو بہترین طالب علم وہ ہے جو محنت بھی کرے، دعاؤں کا اہتمام بھی کرے. علم کے لیے دونوں ضروری ہے، ذہانت، فہم، محنت، اور دعا کرنا بھی اور کروانا بھی. نمبر دو، دوسرا مقصد سمجھو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا دی، اسی طرح کی دعا دوسروں کو بھی دی جا سکتی ہے. کہ حضور کے مبارک الفاظ میں دوسروں کے لیے بھی دعا کر دیں، اور علمہ کی ضمیر کا مرجع جس کو آپ لینا چاہے اس کو لے لو، تو دوسروں کو بھی انہی مبارک الفاظ سے دعا دے سکتے ہیں. بس ضمیر کا مرجع آپ جو چاہے متعین کر لو، جس کے لیے چاہے متعین کر لو. اور دیکھیے قرآن اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں نا، وہ اسرا القبول ہے، کیونکہ یہ الفاظ الہی ہے یا الفاظ نبوی ہے، اسی لیے اس میں قبولیت کی تاثیر زیادہ ہے. اسی لیے انہی الفاظ کے اندر دعا کی جائے تو وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے. نمبر تین، دعا ایک تو آدمی کسی سے کرواتا ہے، حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کے لیے خوش ہو کر کے کوئی دعا کرے خود سے، اس کو کہتے ہیں دعا لینا سیکھو. دعا کروانا بھی چاہیے لیکن دعا لینا سیکھو. یعنی آپ جس کی دعا چاہتے ہو اس کی خدمت کرو، یا اس کو کسی طرح ایسا خوش کرو کہ وہ خوش ہو کر کے خود سے دعا دے، یہ بڑی قیمتی دعا ہوگی. ایک تو آپ کی درخواست پر دعا کر دے وہ بھی قیمتی ہے، لیکن یہ کہ آپ نے ان کو کسی عنوان سے بھی خوش کر دیا تو وہ آپ کے لیے خود سے دعا دے گا. دعا لینا کہا جاتا ہے، یہ دعا بہت زیادہ قیمتی ہوا ہے. اب یہاں راز سمجھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں دعا کی، اللہم علمہ الکتاب الی آخری، یہ دعا کیوں کی؟ دو سبب ہے اس کے کہ حضور نے خود ان کے لیے دعا فرمائی. پہلا سبب، کتاب الوضو کے اندر روایت ہے، آگے کتاب الوضو ہے اسی میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس ساتھ ساتھ میں گئے، پھر جہاں حضور کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا تو ابن عباس ذرا دور کھڑے ہو گئے اور حضور قضاء حاجت کے لیے گئے. ابن عباس کو کہیں سے پتا تھا کہ حضور استنجا فرمانے کے بعد وضو کریں گے، قضاء حاجت میں وضو یہ ہو جائے گا تو اس قضاء حاجت کے بعد وضو فرمائیں گے. تو حضور کی طلب کے بغیر، حضور کے کہے بغیر ابن عباس نے پانی تیار رکھا. جب حضور استنجے سے تشریف لائے تو ان کی اس جذبہ خدمت سے حضور بہت خوش ہوا. اچھا کتنا ہوشیار چھوکرا ہے کہ میں قضاء حاجت سے آیا تو وضو کا پانی بھی تیار رکھا ہے. یہ ہے خدمت حضرت عبداللہ ابن عباس کی. اس خدمت کی برکت سے حضور نے ان کے لیے دعا فرما دی. دوسرا سبب ہے ادب. خدمت اور ادب، یہ ہے دعا لینے کے بہترین دو طریقے. ادب کیا؟ کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی خالہ جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رات گزاری، اور اس دن حضور کی باری حضرت میمونہ کے یہاں تھی، ام المومنین کے یہاں. کیوں رات گزاری؟ تاکہ حضور کے رات کے معمولات دیکھیں کہ حضور رات میں کیا کیا معمولات انجام دیتے ہیں. اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ کے یہاں گئے تھے، چھٹی میں دعوت کھانے نہیں گئے تھے کہ 15 اگست کی چھٹی میں خالہ کے یہاں دعوت کھا کے آؤ، اس کے لیے نہیں گئے تھے. حضور کے رات کے معمولات دیکھنے گئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس. اب کیا ہوا؟ حضور رات کو، پوری روایت آپ نے پڑھی، حضور رات کو اٹھے، پھر وہ مشکیزے سے وضو فرمایا، تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت ابن عباس بھی اٹھے اور وضو کیا اور وہ بھی تہجد کے لیے حضور کے بازو میں جا کر کھڑے ہو گئے. تو حضور نے کیا کیا؟ وہ بائیں طرف کھڑے ہوئے، حضور نے ان کو پکڑ کر کے دائیں طرف کھینچا، تو بھی وہ دائیں طرف کھڑے نہیں رہے، پیچھے ہٹ گئے حضرت ابن عباس. اب جب دو رکعت پہ سلام پھیرایا، حضور نے تو پوچھا کہ میں تم کو دائیں طرف کھینچ رہا ہوں، تم پیچھے چلے گئے، ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے؟ أَوَيَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنتَ رَسُولُ اللَّهِ، کیا کسی کے لیے مناسب ہے کہ آپ کے برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. یہ حسن ادب، حضور کو بہت خوشی ہوئی اس حسن ادب کے اوپر. یہ دو سبب بنے ہیں. کہتے ہیں کہ دعا حضور نے خود سے ان کے لیے فرمائی. دیکھیں جذبہ خدمت وہ روایت کتاب الوضو میں, اور ایک ہے جذبہ ادب اور وہ روایت بھی تہجد میں بھی ہے اور طہارت کے باب میں بھی ہے, عمل کثیر میں بھی ہے, کئی جگہوں پر یہ روایت آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ متعلمین معلم سے دعا لے رہے, اور دعا لینے کے یہ دو طریقے ہیں, جذبہ خدمت جذبہ ادب. اور جو ہے بعض مرتبہ طالب علم کی محنت, علم کے لیے جد و جہد, اس میں سوال سے بھی دعائیں مل جاتی ہیں. غرض یہ کہ کسی طرح بھی متعلم معلم کی دعا لے لیں, اس سے اس کے علم میں پروان چڑھے گا. چوتھا مقصد سمجھو ترجمۃ الباب کا, معلمین کو چاہیے کہ وہ متعلمین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اور خود اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے. کتنی بڑی بات ہے بھائی, اپنے لیے بھی دعا کرے, متعلمین کے لیے بھی دعا کرے. ایسا ہونا چاہیے یہ سلسلہ, اس کی برکت سے دعا ملے گی. پانچواں مقصد سمجھو, حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حر ابن غالب پر, حضرت حر ابن قیس پر بحث میں غالب آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اور یہ فہم جو ان کو حضور کی دعا کی برکت سے ملا, اس فہم کے نتیجے میں یہ حر ابن قیس پر غالب آ گئے. تو فہم دعا کی برکت سے, اور اس فہم کے نتیجے میں وہ غالب آ گئے. کتنی اچھی ترتیب ہو گئی. اللہم علمہ الکتاب. بہرحال حریم کے لیے دعا بھی کرو, محنت بھی کرو, دونوں کام ساتھ ہوں گے تو علم کے اندر ترقی ہوگی بھائی, ورنہ علم میں ترقی بہت مشکل ہے. محنت, سہانت, فہم اور دعا, تب جا کے علم میں ترقی ملتی ہے. جی
قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان اجمعين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه كتابا.
سبحان الله. اكرما یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی آزاد کردہ ہے, فرماتے ہیں کہ خود مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سے لگا لیا, یعنی سینے سے لگا لیا. شرح حدیث کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سعادت کو ہم بے مثال سعادت کہہ سکتے ہیں, کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر کے دعا دی. یہ عظیم اور بے مثال سعادت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دمنی, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے لگا لیا, منا لیا, سینے سے لگا لیا اور دعا دی, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ آپ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائیے. شرح کہتے ہیں کہ حضور کی یہ دعا یقیناً قبول ہو گئی, اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو مفسر امت کہا جاتا ہے. تفسیر میں ان کے اقوال ڈھیر بند آتے ہیں، اور اب تو الگ بھی چھپ گئی ہے،
ان کے اقوال کو کسی نے محنت کر کے الگ مرتب کر دیا تفسیر ابن عباس کے نام سے، پوری الگ کر دی اس کا، ہے میرے کتب خانے کے اندر وہ چار جلدوں کے اندر تفسیر ابن عباس. تو یہ حضور کی دعا کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تفسیر اور قرآن کا ایسا اونچا گہرا علم عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اسی لیے پیچھے ایک عنوان آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرویات 1500 کے قریب ہے. جہاں سب سے پہلے ان کی روایت آئی تھی وہاں تعارف کرایا تھا، 1500 ان سے روایت مروی ہے، حالانکہ سگارے صحابہ میں سے. یہ حضور کی اس دعا کی برکت ہے. اب براہ راست جو انہوں نے حضور سے دعائیں سنی وہ تو ایک کال میں 4 ہیں، دوسرے کال میں 9 ہیں، تیسرے کال میں 10 ہے، چوتھے کال میں 17 ہے، پانچویں کال میں 20 ہے، چھٹے کال کے اندر 40 ہے، خود براہ راست حضور سے سنی ہوئی. لیکن ان سے سمعتو، اس کے علاوہ بیتو، یعنی میں نے حضور کے ساتھ رات گزاری تو ایسا دیکھا، اس کو اگر ملا لیوے تو 80 یا 70 سے زائد روایت ہو جاتی ہے، 70 سے زائد یا 80 کے قریب روایت ہو جاتی ہے. اور جو انہوں نے اکابر صحابہ سے سنا اور نقل کیا وہ تو 1500 کے قریب ان کی مرویات ہو جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی. اچھا، اس میں ایک بار یہ بھی غور کرو، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شرائع حدیث کہتے ہیں کہ اگر طلبہ کوئی اچھا کام کرے تو ان کو اپنے سے قریب کر کے دعا دو، کوئی اچھا کارنامہ انجام دے رہے تو ان کو اپنے سے قریب کر کے ان کو دعا دو. جیسے کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سے قریب کیا، سینے سے لگا لیا اور دعا دی، اس طرح ان کو اپنے سے قریب کر کے دعا دو، اس سے ان کا حوصلہ بڑھے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جب اپنے نفس پر قابو ہو، یعنی اگر نفس کے اندر شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر دور ہی سے دعا دے دے. یہ بھی ساتھ میں لکھا ہے شجاعت سے. حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، اپنے استاد اور ناظم مدرسہ مزاح علوم حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، کہ وہ طلبہ میں کبھی کبھی غلطی سے کوئی چور بھی شامل ہو جاتا ہے، تو کسی طالب علم کی چوری کی شکایت آئی تو حضرت ناظم تھے اسی لیے طلبہ کی چیکنگ ہوئی، تو اس زمانے کے اندر سب کی جیب حضرت چیک کر رہے تھے کہ بھائی جیب میں تو نہیں ہے کوئی چوری والی چیز. تو کہا ایک بیریش لڑکا آیا چیکنگ کے درمیان، تو حضرت نے اس کو کیا فرمایا، یوں کرو اپنی جیب کو بدن سے دور کھینچ کر کرتے کو، پھر اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر حضرت نے چیک کیا. یعنی کہ اگر جیب کا کپڑا بدن کے ساتھ لگا رہے اس حال میں ہاتھ اندر جیب میں ڈالے تو ابھی کپڑے کے ساتھ بدن سے مس ہو رہے، اس کو حضرت ناظم صاحب نے کہا گوارا نہیں کرنا. شیخ فرماتے تھے کہ بے پناہ تقویٰ تھا حضرت ناظم صاحب نے، بے پناہ تقویٰ تھا، یوں جملہ استعمال کیا کہ اس طالب علم کا کہ یوں کرو جیب تو دور کرو بدن سے، پھر اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے چیکنگ دے. کہتے ہمارے اکابر اولائے کا آبائی فجئنی بمثلہ، کیسے تقویٰ ہوگا ان کے اندر. اس میں بھی بہت سی مرتبہ بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر مدرسوں میں ناگوار واقعات پیش آتے ہیں، تو اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی گڑبڑی وجود میں نہ آئے اہل علم کے طبقے کے اندر. جی،
اگر
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے جو حضرت کی خانقاہ کے ناظم تھے، چونکہ حضرت کی کوئی اولاد میری نہ نہیں تھی، ناظم خانقاہ، ایک دن کسی کام سے انہوں نے کوئی چیز دینے کے لیے ایک بیریش لڑکے کو حضرت کے خلوت گاہ میں بھیج دیا کوئی چیز لے کر، تو حضرت دوڑ کے باہر نکل گئے خلوت گاہ سے، اور بھتیجے کو بلا کے ڈانٹا باقاعدہ، یہ کیا تم نے جو ہے کر دیا، کس کو بھیج دیا میری خلوت گاہ میں؟ دیکھیے کیسا ان حضرات کا کمال ہے، خود حضرت دوڑ کے باہر نکل گئے خلوت گاہ سے، اور ناظم منتظم جو تھے خانقاہ کے حضرت کے بھتیجے، ان کو بلا کے باقاعدہ تنبیہ کی، ڈانٹا ہونے لگا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ نامناسب واقعات پیش نہ آئے. جی اب یہ نیا ترجمۃ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، اس ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھو پہلے اچھی طریقے سے، تعلیم تعلم کے آغاز کی عمر کیا ہونی چاہیے، کس عمر میں بچوں کی تعلیم تعلم کا آغاز کرنا چاہیے؟ تو اس میں کئی اقوال شرح نے نقل کیے ہیں، اس عمر میں، اس عمر میں، اس عمر میں، پھر ہر ایک اس کی دلیل بھی پیش کر رہا ہے، لیکن اخیر میں سب یہی بات کہنے پر مجبور ہے کہ اس کے لیے کوئی عمر متعین کرنا مناسب نہیں ہے. کہ تعلیم اور تعلم کا آغاز کب کیا جائے اس کے لیے کسی عمر کو متعین کرنا مناسب نہیں ہے. جب بچے کے اندر شعور آ جاوے تو شروع کرا دیں، جس عمر میں شروع آ جائے شروع کرا دیں، یہ بہت اچھا قول ہے، اور یہی چیزیں ہیں حدیث شریف کے لیے بھی، کہ بھئی حدیث شریف کی سیما کس عمر میں معتبر ہوگی، اس لیے کہ سگارے صحابہ بھی روایت کرتے ہیں، تو کس عمر میں سنی ہوئی حدیث معتبر ہوگی، تو اس کا جواب یہ کہ اس کے لیے کوئی عمر فکس نہیں، کوئی عمر متعین نہیں. بچے میں شعور آ گیا اور اس عمر کے اندر اس نے حدیث شریف کا سیما کیا تو کوئی حرج نہیں، اس کو سیما کر سکتا ہے، دوسروں کے سامنے نقل بھی کر سکتا ہے. اسی لیے باپ کی جو دوسری روایت امام علی مقام لائے وہ یہی ہے کہ کم سے کم عمر کے جو صحابی ہے ان سے روایت نقل کر رہے، جنہوں نے کم سے کم عمر میں روایت نقل کی، تو گویا کہ سن شعور آ جاوے یہ جو ہے حمل حدیث کے لیے کافی ہو جائے گا، کہ بھائی شعور آ جاوے پھر وہ حدیث سنے، اس کی روایت کرے، اس کو نقل کرے، تو یہ کافی ہو جائے گا. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ان کے والد نے 7 سال کی عمر میں شروع کرائی تھی، سب لوگ کہتے بھی بہت تھے کہ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب میں کہنے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کہ بس ایک بار وہ شروع کرے گا ختم، یعنی گھر میں لوگ کہتے ہیں نا 4 سال کا ہو گیا کب تک کھیلتا رہے گا، تو والد صاحب یہی کہتے تھے کہ ابھی کھیل لینا، ایک بار شروع کیا پھر کھیل ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. 7 کی عمر تک والد صاحب نے شروع نہیں کرا رہا تھا، اور پھر شروع کرائے تو قبرستان تک ختم نہیں ہوا سلسلہ. اس طریقے سن شعور سمجھداری کی عمر میں بچوں کو علم شروع کرا، بعض حضرات ایک دوسری بات کہتے کہ امام بخاری نے یہ ترجمۃ الباب کیوں کیا امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ پر رد کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی بڑے امام ہیں حضرت امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ. ان کے یہاں حمل حدیث کے لیے 15 سال کی عمر شرط ہے کہ 15 سال کی عمر ہوگی وہی آدمی حدیث کا حمل کر سکتا ہے, یعنی حدیث سن سکتا ہے, روایت کر سکتا ہے, ذرا نقل کر سکتا ہے. ابھی بچوں کو بچپن میں جو حدیث یاد کراتے ہیں وہ حمل حدیث تھوڑا ہی ہوا ہے, اسے مکتب میں 40 حدیث یاد کراتے ہیں. لیکن حمل حدیث یعنی باقاعدہ وہ حدیث کی روایت کرے, دوسروں کو سناوے, اس کے لیے حضرت امام یحییٰ ابن معین نے 15 سال کی عمر کی شرط لگائی. تو کہا بہت ممکن ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی رائے پہنچی تو وہ اس کے اوپر رد کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی 15 سال کی عمر تو بہت بڑی عمر ہے, شعور آ جانے کے اوپر بھی حدیث شریف کی سما روایت دونوں جائز ہے, کر سکتے. اچھا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا, صحابیت کے لیے بھی بلوغ شرط نہیں ہے, یعنی جس نے بلوغ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ بھی صحابی ہے, بلوغ شرط نہیں ہے صحابیت, ورنہ کتنے صحابہ جو ہے صحابیت سے نکل جائیں گے بلوغ کی شرط لگانے جائیں گے, حسن حسین ہی نکل جائیں گے. 7-8 سال ایسی عمر تھی حضور کے وصال کے وقت پر دونوں کی, حالانکہ وہ متفقہ صحابی ہیں. خود حضرت عبداللہ ابن عباس صغار صحابہ میں سے, تو حضرات محدثین نے صحابیت کے اس بات کے لیے بلوغ کو شرط نہیں قرار دیا. قبل از بلوغ بھی جن کو دیدار کی سعادت حاصل ہوئی ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا یہ سمجھا جائے گا. اس کے بعد ترجمۃ الباب کے اندر ہے صغیر کا لفظ صغیر. اب صغیر کا ایک معنی تو ہوتا ہے کم عمر, نمبر دو بعض کہتے ہیں کہ من لم یبلغ الحلم فہو الصغیر, جو بلوغ کو نہیں پہنچا وہ صغیر کہا جائے گا. یعنی صغیر کا مطلب یہ نہیں لینے کا دھاوتے چھوکرے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے بچے, نہیں, جو بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچا فہو الصغیر. نمبر 3 امام کشمہینی کی روایت کے اندر لصغیر الصبی کا لفظ بھی آیا ہے, لصغیر الصبی متى یصح سماع, لصغیر الصبی کا لفظ بھی آیا ہے. اس سے اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی, چونکہ پہلی روایت جو امام عالی مقام لائے وہ صغیر کے متعلق ہے اور دوسری روایت جو باب میں لائے وہ سبھی کے متعلق, دونوں کا اس بات ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو زیادہ واضح لفظ ہے. السبی الصغیر تو باب متى یصح سماع الصغیر کہ صغیر کا سیما کب صحیح ہوگا, اب ربط سمجھو اوپر والے باب کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اتنی ساری روایات نقل کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, حضور نے ان کو سینے سے لگا کر کے دعائیں عطا فرمائی, تو کہا کہ انہوں نے حضور کی زندگی میں کتنی عمر پائی کہ اتنے سارے کمالات حاصل کر لیں. یہ اوپر والے باپ سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضور ان کے لیے باقاعدہ سینے سے چنتا کر کے دعا فرما رہے, اور وہ اس قدر کثیر روایات نقل کرے تو کہا حضور کی حیات میں انہوں نے زمانہ کتنا پایا کہ اتنی ساری سعادتیں انہوں نے حاصل کر لی. تو کہا یہ حضور کے زمانے میں صغیر تھے, کوئی لمبا زمانہ نہیں پایا, لیکن اس قدر سعادتوں کے پانے کے لیے بلوغ یا بڑی عمر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سگر سینی کے اندر بھی انسان اس طرح کی سعادتیں اور کمالات کو حاصل کر سکتا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, ہمیں قرآن کے اندر بھی تو سگر سینی میں بھی آدمی بہت سے کمالات حاصل کر لیتا ہے نا. بعض لڑکے 7 سال کی عمر میں حافظ ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے, 7 سال کی عمر میں ہے آپ کے علم میں کوئی واقعہ 7 سال کا بچہ حافظ ہوا؟ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے. اس عمر میں بچے حافظ ہو جاتے ہیں تو کم عمر میں بھی آدمی بڑی بڑی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے. جی صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے, اقبلت راکبا علی حمار اتان. یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مینا پہنچے, پورا مجمع تھا حج کے اندر مینا کے اندر, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی مینا میں پہنچے ہنڈا پر ہماری نتانی. ہمار کی وضاحت اتان سے کیوں کی؟ اس لیے کہ گدھے کا لفظ اس میں جنس ہے, گدا گدھی دونوں پہ بولا جاتا ہے. اتان کہہ کر کے وضاحت ہو رہی ہے کہ جس پر بیٹھ کر وہ گئے تھے وہ گدا مذکر نہیں تھا, گدھی تھی, وہ مؤنث تھی, اس لیے یہ لفظ اتان کے ذریعے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر کے وہ گئے. وَأَنَ يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ, اور اس دن میں بلوغ کے قریب تھا, یعنی میں اس کی عمر میں تھا کہ ابھی بالغ تو نہیں ہوا تھا لیکن مراہقت کی عمر میں, یعنی کہ اب ان قریب وہ بالغ ہوں گے. ایسی عمر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. بس ترجمۃ الباب سے تو مربوط یہ لفظ ہے قد ناہزت الاحتلام, کہ میں بالغ تو نہیں تھا لیکن بلوغ کے قریب تھا, ہو یا کم عمری کے اندر انہوں نے یہ باتیں سنی اور یہ باتیں دیکھی اور وہ امت کے سامنے نقل کر رہے ہیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنن الی غیر جدار, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز ادا فرما رہے تھے دیوار کے علاوہ کی طرف, یعنی حضور اس طرح نماز ادا فرما رہے تھے کہ سامنے دیوار وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی, الی غیر جدار. اب اس جز کو سمجھو کہ سامنے کوئی سترا نہیں اور حضور نماز پڑھا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک پہلی توجہ سمجھو, دیوار سامنے نہیں تھی لیکن کسی اور چیز کی آڑ میں حضور نماز پڑھا رہے تھے. اور سترۃ الامام قوم کا سترا سمجھا جاتا ہے, امام کا سترا ہو قوم کا سترا کہا جائے گا. تو حضور کے آگے سترا تھا, باقی لوگوں کے لیے وہی سترا کافی اور شافی ہو گیا. تو دیوار نہیں تھی سامنے لیکن کوئی اور چیز تھی سترے میں. ہاں جی, علامہ بدر عینی رحمہ اللہ نقل یہ کرتے ہیں کہ لکڑی کا سترا قائم تھا, یعنی لکڑی گھاڑی ہوئی تھی اور اس کی طرف رک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. دوسرا مطلب یہ لے لو, جیسے کہ امام شافعی وغیرہ نے یہ مطلب لیا, کوئی سترا نہیں تھا اور حضور ایسے ہی نماز پڑھا رہے تھے. آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ جب کسی کے نہ گزرنے کا یقین ہو, ایسی جگہ پر اگر سترا چھوڑ دے رہے تو حرج نہیں. اب ظاہر ہے کہ مینا میں صحابہ ہی کا تو مجمع تھا اور کس کا مجمع, اور حضور نماز پڑھائے تو سارے لوگ تو پیچھے ہی ہوں گے, تو کون گزرے گا ایسے وقت کے اوپر, کوئی امکان ہی نہیں گزرنے. تو حضور نماز پڑھائے تو سب لوگ پیچھے ہیں, اس لیے آگے سے کسی کے گزرنے کا امکان نہیں. اور بعض مرتبہ جگہ بھی ایسی اختیار کی جاتی ہے کہ جہاں سے گزرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتا, پھر سترے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. گزرنے کے لیے دوسری پچاس جگہ وہاں سے لوگ گزرتے رہے, جو دیر سے وضو کر کے آوے, دیر سے استنجے سے فارغ ہو کے آوے, کیا ضرورت ہے کہ وہ یہیں سے گزرے. اس لیے سترے کی ضرورت محسوس نہیں کی. تو الا غیر جدار,
ومررت بين يدي بعض الصف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گزرا بعض صف کے سامنے سے یعنی چند صفیں لگی ہوئی تھی اس میں سے کچھ صفوں کے سامنے سے میرا گزر ہوا یا یہ کہ آگے والی صف کے بعض حصے سے سامنے سے میرا گزرنا ہوا اس سے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ نماز میں گدھی سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس گدھی پر بیٹھ کے گزرے پھر بھی نمازیوں کی نماز چالو رہی معلوم ہوا کہ اس طرح کسی جانور کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ نفس مرور گدھی کی تعدید ہٹا دو نفس مرور تو بھائی نمازی کے آگے گزرنا ہے بڑا گناہ کا کام ہے لیکن اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرے گا تو اس سے اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں نماز اس کی صحیح ہو جائے گی وارسلت الاتان ترتا اور میں نے گدی کو چرنے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کھاوے گدی اپنا کام کرے میں اپنا کام کروں حضرت عبداللہ ابن عباس روحانی غذا حاصل کرنے گئے کہ حضور کے پیچھے نماز میں شامل ہو گئے اور گدی کو چھوڑ دیا کہ وہ چلنے لگتے یہ بھی ہے جانوروں کے اوپر شفقت اور رحمت کہ بھائی جتنی دیر میں نماز پڑھوں اتنی دیر گدی کو کیوں باندھ کے رکھے چھوٹا رکھو وہ چلتی رہے میں نے گدی کو چرنے چھوڑ دیا اور دخلت فی الصف اور میں صف کے اندر داخل ہو گیا یعنی نماز میں فلم ینکر ذلک علی کسی نے بھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس واقعے پر نکیر نہیں فرمائی کوئی تنبیہ نہیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس سے ایک تو تقریر رسول کے حجت ہونے پر بھی استدلال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہنا چاہتے حضور نے نکیر نہیں فرمائی کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوتی تو حضور نکیر فرماتے لیکن نکیر نہ فرمانا یہ میرے عمل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے تو جس کو ہم تقریر رسول حجت ہے یہ کہتے ہیں نا اس پر بھی اس سے استدلال ہو جائے گا دوسری اہم بات جو ترجمۃ الباب سے مربوط ہے وہ سمجھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اس وقت بالغ نہیں تھے پھر بھی جو چیز انہوں نے دیکھی وہ لوگوں کو بیان کی اور بعد کے زمانے کے لوگوں نے اس کو بطور روایت کے آگے بڑھایا یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ سبھی کی روایت اور سننا مقبول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بچپنے میں جو دیکھا جو واقعہ معاملہ ہو دیکھا تو انہوں نے دوسروں کے سامنے نقل کیا آگے بڑھایا اس کو اور امت اس کو جو ہے نقل در نقل لے رہی ہے اس کو بیان کر رہی ہے یہ حجت ہو گئی کہ بھئی سبھی اگر کوئی بات سنے دیکھے نقل کرے تو وہ معتبر ہے یہ بات ہو گئی ہاں بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ وہ اس کو سناوے بلوغ کے بعد یعنی بلوغ کے بعد لوگوں کے سامنے وہ بیان کرے سنا تھا دیکھا تھا قبل از بلوغ لیکن لوگوں کو سنایا بتلایا بلوغ کے بعد ظاہر بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تو اکابر میں شامل ہو گئے پہلے اساگر میں تھے اور اس زمانے میں اپنے تلامذہ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور وہ امت کے سامنے بطور روایت نقل کر کے آگے بڑھا رہے ہیں تو بڑی عمر میں ہی انہوں نے لوگوں کو سنایا تو اس طریقے سے صغیر کا سننا اور روایت کرنا یہ حجت ہے اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
استدلال کیا.